ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. اذن محترم، سورہ حج کی 32 آیت میں خداوند عالم انسانی زندگی کے ایک ایسے پہلو کی جانب متوجہ کرا رہا ہے جس میں ہر انسان اپنے اطراف میں ہونے والے واقعات کی نسبت متاثر ہوتا ہے، اور اس تاثر کے نتیجے میں کچھ خاص اعمال و افعال انجام دیتا ہے، اور یہ افعال اور یہ اعمال انسان کی دنیاوی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے ساتھ ساتھ اس کی اخروی حیات کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. بہت سادی سی آیت ہے، لیکن بہت بڑا پیغام زندگی اس میں موجود ہے. ذالک و من یعظم شاعر اللہ، کہ جو بھی سخن حق یہ ہے کہ جو بھی خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اس کے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت و تقویٰ کا نتیجہ ہے. یہاں پر دو چیزیں زیر بحث لائی گئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، ایک ہے تعظیم، احترام، تکریم شاعر الہی کی، اللہ کی نشانیوں کی، اور دوسری چیز کہ جو اس کا ما حصل ہے، یا یوں کہوں کہ پہلی چیز کا ما حصل وہ تقوی الہی ہے کہ جو دلوں میں موجود ہے. خدا نے کہا یہ تعظیم کرنا، یہ احترام کرنا، یہ در حقیقت تمہارے دلوں کے تقوی کی علامت ہے. یعنی جب تک دل پاک نہ ہو، انسان سے نیک اعمال سرزد ہو نہیں سکتے. دل پاک ہوگا، دل نورانی ہوگا، تو انسان کے اعمال اور انسان کے افعال بھی نورانی ہوں گے. سادی سی مثال پیش کروں تاکہ نوجوان بچے بھی بات سن سکیں. دل کے پاک ہونے اور نورانی ہونے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم اس عمارت میں بیٹھے ہیں، عمارت کی ایک بنیاد ہے، عمارت کی ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے کہ جس پہ یہ عمارت قائم ہے. یہ جتنی مستحکم ہوگی، جتنی قوی ہوگی، جتنا استحکام اس میں پایا جائے گا، اتنی ہی عمارت مستحکم ہوگی، اتنی ہی در حقیقت یہ زیادہ قائم رہے گی، دیر پا رہے گی. بس بنیاد سبب بنتی ہے کسی عمارت کی بقا کے لیے اور اس کی طول عمر کے لیے. یعنی کسی کی بنیاد کا مستحکم ہونا اس کی بقا اور اس کے طولانی حیات کا سبب بنتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کسی کے دل کا تقویٰ موجود ہے، دل میں تعظیم موجود ہے، تو اس سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ بھی تعظیم اور تقویٰ والے ہوں گے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. بس ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان بناوٹ کے طور پر کچھ اعمال و افعال کو بجا لائے. مثال کے طور پر، سادی سی مثال، پھر نوجوان بچوں کے لیے، چونکہ یہ بچے میڈیا سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہذا ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے چے جائے کہ ہم اپنی علمی سطح پہ گفتگو کریں اور نوجوان کو نظر انداز کر دیں، ہونا یہ چاہیے کہ ان سے قریب تر ہو کے گفتگو کی جائے. تو یہ بچے چونکہ میڈیا سے زیادہ قریب ہیں، لہذا چاہتا ہوں کہ مثال وہی دوں. ایک انسان بناوٹ میں، تصنو میں، دکھاوے میں، شو آف کرنے میں ایک کردار ادا کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ ایک ڈرامے میں ایک 20 سال 25 سال 30 سال کا انسان ہے، وہ کسی بوڑھے کا کردار ادا کرتا ہے، مثلا کسی ضعیف العمر انسان کا کردار ادا کرتا ہے. تو یہ بناوٹ کے طور پہ کر رہا ہے، یہ بوڑھا نہیں ہے یہ، لیکن یہ کیا ہے، یہ بناوٹ کے طور پر، تصنو کے طور پر اس بوڑھے کے کردار کو، روح کو اپنائے ہوئے ہے تاکہ مثلا اپنا رول پلے کر سکے. یہ شخص بہت کم عرصے کے یہ روپ دھارے گا، لیکن اپنی عملی زندگی میں یہ اپنے اسی جوانی اور نوجوانی کے کردار کو اپنائے رکھے گا. بناوٹ کا کردار زیادہ عرصے چل نہیں سکتا، بناوٹ کے پاؤں اور اس کا میک اپ اور اس کی تزئین و آرائش زیادہ دیر پا نہیں ہوتی ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا، انسان کا اصل روپ سامنے آئے گا. ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں تقویٰ موجود نہ ہو، خدا کا خوف موجود نہ ہو، اہل بیت کی تقریب موجود نہ ہو، ان کی تعظیم موجود نہ ہو، اور پھر وہ ایک ایسے اعمال بجا لائے کہ جو تقریب و تعظیم سے عبارت ہوں. تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ جو خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب بنتا ہے. پس اس بنا پر میں گفتگو کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں تاکہ امام رضا علیہ السلام کی وہ مبارک حدیث کہ جو ماہ محرم کے آغاز میں امام رضا نے اپنے راوی اور اپنے شاگرد اور اپنے صحابی ریان بن شبیب کی خدمت میں عرض کی تھی، اس کا ایک یا دو فقرہ ہم نے سنا ہوا ہے، بقیہ گفتگو سے محروم رہ جاتے ہیں. لہذا آج چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی عزاداری امام حسین سے متعلق وہ حدیث آپ کی سماعت کی نظر کروں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. جو شاعر الہی کی تعظیم کرے، شاعر سے کیا مراد ہے؟ شاعر شعیر سے مراد، شعیر سے ماخوذ ہے. شعیر یعنی علامت و نشانی. قرآن کریم نے دو چیزوں کو اور شاعر الہی کہا ہے، توجہ رکھیے گا، وہ بھی حج سے متعلق ہیں. ایک صفا و مروہ، دو پہاڑیاں کہ جس کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 مرتبہ چکر. خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم ہے فرید حج باقی ہے، خدا نے کہا ہر حاجی پر لازم ہے کہ وہ ہاجرہ کے عمل کی تاسی کرے. اس کو کہا وَمَنْ يُعَذِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، یہ جو دوڑنا ہے، یہ دوڑ ہے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ در حقیقت اے شاعر الہی ہے، خدا کی علامت ہے، خدا کی نشانی ہے، یعنی جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے. دوسری چیز کہ جس کو قرآن نے شاعر الہی کہا ہے، وہ قربانی کا اونٹ ہے کہ جسے حاجی خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور پھر اس کی عظمت بیان کی گئی ہے، اس کو لے جانے کا طریقہ بیان کیا گیا، اس کے ذبح کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عام اونٹ نہیں ہے بلکہ یہ وہ اونٹ ہے کہ جسے تم خدا کی بارگاہ میں ذبح کر رہے ہو. تو ان دو چیزوں کو خداوند عالم نے اپنی نشانی کہا ہے، حج کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. لیکن علماء عالم نے، مفسرین نے در حقیقت اس کے معنی کو وسیع کیا ہے، فرمایا کہ ہر وہ چیز جو دین کی علامت بن جائے، دین کی نشانی بن جائے، ہر وہ چیز جس سے یاد خدا جھلکنے لگے، وہ خدا کی نشانی اور آیت ہو تعظیم کے لائق بن جاتی ہے. مسجد ہے وہ بھی در حقیقت شاعر الہی میں سے ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں حرم ائمہ طاہرین ہیں وہ شاعر الہی میں سے جس کو دیکھ کر دین کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. آپ حرم امام حسین علیہ السلام چلے جائیے انشاءاللہ کہ جن کو توفیق نہ ہو سکی خداوند عالم اسی سال ان کو یہ توفیق مرمت فرمائے اور ہم سب کو کہ اس سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیں بمعرفت نصیب ہو. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو امام حسین کا حرم شاعر الہی کہ جس کو دیکھ کر در حقیقت انسان میں ایک عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے. حرم امام رضا چلے جائیے آپ, ماشاء اللہ کیا سلطنت ہے میرے آٹھویں امام کی, اندازہ ہوتا ہے ہیبت کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے شاعر, نماز جماعت شاعر الہی ہے, عزاداری امام حسین علیہ السلام شاعر الہی ہے, آج علم حضرت عباس جس کی مجلس میں آج بیٹھے ہیں یہ شاعر الہی میں سے ہے کہ اس کو دیکھ کر در حقیقت دین اور عزاداری اور قربانی یاد آ جاتی ہے. بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلو مجلس سے مناسبت بھی رکھتی ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہر ملک کی عزاداری ان کی تہذیبی روایات کے مطابق انجام پاتی ہے. جب بر صغیر میں ہمارے بزرگوں نے عزاداری شروع کی تو محرم کا جلوس لے کے چلتے تھے اور گریہ کرتے تھے اور ماتم کرتے تھے, غریباں چاک ہوتا تھا عاشور کے دن. مستحب انسان کے لیے غم کی حالت اپنا. یہیں پر میں ایک نقطہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں, جو کئی سالوں سے ہمیں یہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں کہ شرٹ ان ہوتی ہے, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور جوتے جڑائے ہوئے ہیں اور بال میں کنگا کیا ہوا ہے, ہرگز نہیں, یہ غم کی فضا نہیں ہے. اپنے لباس کو ایسا مرتب کیجئے کہ اس سے غم کا عنصر نظر آئے, بال پریشان ہوں, سینہ کھلا ہوا ہو, آسین الٹی ہوئی ہو, جس طرح انسان در حقیقت غم کی حالت میں ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگ جب علم لے کے چلتے تھے یا جلوس لے کے چلتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں, ان کے گریے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ بتاتے تھے کہ ہم نواسے رسول کے ماننے والے ہیں جنہیں کربلا میں قتل کر دیا. اس طریقے سے انہوں نے تبلیغ حق شروع کی عزاداری کے ذریعے سے اور پھر آہستہ آہستہ پیغام حسینی ہندو معاشرے میں پھیلنا شروع ہوا اور پھر مسلمانوں کی اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. اب ہر سال پوچھا جاتا تھا, جن کو معلوم ہو گیا وہ نہیں پوچھتے تھے, جن کو نہیں معلوم تھا وہ استفسار کرتے تھے بھائی کیا ماجرا ہے, یہ کیوں رو رہے ہیں, یہ کیوں باہر آئے ہیں, کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں. اب کسی نے کہا کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ ایک پنجہ ہم علم پہ لگا لیتے ہیں. تب جو رکھے گا پنجہ علم پہ لگا لیتے ہیں, یہ پنجہ جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کے اس کٹے ہوئے بازو کی علامت ہے. یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اور فلسفہ موجود ہے. یہ جو پنجہ علم پہ لگا کر اور علم کو اونچا کر کے شان سے چلتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم محمد کے ماننے والے بھی ہیں, ہم فاطمہ زہرا کے ماننے والے بھی ہیں, ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے بھی ہیں, ہم حسن مشتبہ کی تعزیہ و پیروی کرنے والے بھی ہیں اور ہم حسین کا غم منانے والے بھی ہیں. ایک پنجے کے ذریعے سے در حقیقت ہم اپنے پنجتنی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. پنجہ یہ علامت ہے, دین کی علامت ہے, عزاداری کی علامت ہے. تو ہر وہ چیز جس سے خدا یاد آئے, اہل بیت یاد آئیں, وہ علامت ہے, شاعر الہی ہے اور اس کی تعظیم واجب. خدا نے کہا یہ تمہارے تقوی کی علامت ہے. دل میں تقویٰ ہوگا, دل میں پاکیزگی ہوگی تو پھر در حقیقت تم ان کی تعظیم کرو گے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جسے میں نے کہا شاعر الہی میں سے ہے, اس سے متعلق بہت ساری احادیث ہماری کتب میں موجود ہیں. یہی روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا امام رضا علیہ السلام کی, اس میں بھی امام رضا نے عزاداری کی کیفیت, عزادار کی کیفیت اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی زمانے جاہلیت میں ہوا اور زمانے اسلام میں ہوا اس کا ایک مختصر سا مقایضہ میرے آٹھویں امام نے پیش کیا ہے. اور یہ مشہور و معروف حدیث جو ہم نے سنی ہے, جو روئے یا رولائے اور روئے جیسی شکل میں نا, اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے. یا اسی روایت کا جملہ ہے کہ اگر آنسو تمہارے گالوں پر بہ جائیں تو خدا تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, توجہ رکھیے گا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آٹھواں امام کہہ رہا ہے، حجت حق کہہ رہا ہے، قرآن ناطق ہے، معصوم من اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حتی تصیر الدموع علی خدیک، کہ تمہارے دونوں گالوں پر آنسو بہ جائیں، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن یہاں پر ایک تشنگی باقی رہ جاتی ہے، خصوصاً نوجوان نسل کے ذہنوں میں. یہ عزاداری کیسی عزاداری ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور آنسو اور اشک کا اتنا ثواب ہے کہ خدا میرے تمام گناہوں کو، قلیلاً او کثیراً، کبیراً او صغیراً، امام نے کہا قلیل گناہ ہو یا کبیر گناہ ہو، کثیر گناہ ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، خدا سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اب ایک انسان تصور کرے، میں مجلس ادا میں آیا ہوں اور میں گریہ کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام پر، ایک آنسو بھی آ جائے، مچھر کے پر کے برابر حسین کے غم میں بہنے والا ایک آنسو، معمولی سا قطرہ، جہنم کے دریاؤں کو، آگ کے دریاؤں کو بجھانے کے لیے کافی ہے. وہ روایت پہلے میں عرض کروں، اس کے بعد پھر اپنے کلام کو پیش کروں گا. روز قیامت اس شخص کو فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے بارے میں کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ فرشتے اسے لے کے جا رہے ہیں، اچانک سے آواز قدرت آئے گی، اسے روک دو، روک دیا جائے گا. ایک قیمتی ظرف میں ایک پیش بہا قیمتی موتی یا چند موتی یا تعداد ہے ان کی مثلا، وہ اس کے سامنے پیش کی جائے گی. وہ کہے کہ خداوندہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ آنسو ہیں جو تو غم حسین میں بہایا کرتے، یہ بازار آخرت ہے، جاؤ اسے جہاں چاہو اسے فروغ کر کے اپنی نجات کا سامان کرو. اب یہ عزادار اپنے آنسوؤں کو اس ظرف میں جو موتی کی شکل میں موجود ہیں لے کر انبیاء کی خدمت میں آئے گا، کوئی نبی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، یہاں تک کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہنچے گا، سرکار کہیں گے جاؤ علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں، مولا کائنات کی بارگاہ میں، مولا کہیں گے میں اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، امام حسن کی بارگاہ میں آئے گا، امام حسن ارجاع دیں گے اسے امام حسین علیہ السلام، امام کی بارگاہ میں پہنچے گا، امام نے کہا جا تجھے میں نے بخش دیا. یہ ہے عظمت اشک بر امام حسین علیہ السلام، امام حسین کی یاد میں گریہ. اب نوجوان کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، سہمن عمدن جان بوجھ کر کبھی بھولے سے بھول چک کے گناہ کر لیتا ہوں، اب میں عزاداری میں آؤں گا اور مولا عباس پہ، امام حسین پر، مصائب پہ گریہ کروں گا. امام رضا کے بقول 100% خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں اور وسائل الشیعہ میں حر عاملی نے اس روایت کو نقل کیا، تمام علماء کا اتفاق بالاتفاق فیصلہ ہے اس حدیث کے بارے میں، یہ صحیح سند ہے، امام کہہ رہا ہے کہ خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب یہ نوجوان جو یہاں پر گریہ کر کے اپنے دامن کو دھو کر، گناہوں کو دھو کر حسین سے محبت میں اضافہ کر کے باہر جائے گا اور خدا نخواستہ پھر آلودہ گناہ ہونے کا موقع اسے ملے، آنکھیں بہکنے لگے، کان قابو میں نہ رہے، زبان بے لگام ہو جائے، ہاتھوں سے جو کچھ بھی فارورڈ کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے، کمنٹ دے رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، نوجوان کی اکثر یہی کام کر رہی ہوتی ہے نا، ان میں بہکنے لگے، اب وہ یہ سوچے گا ابھی تو میں گناہ معاف کر کے آ رہا ہوں، اب اگر میں نے دل کی بات سن لی، شیطان کی بات سن لی، جی جانے کی بات سن لی، تو وہ دوبارہ گناہوں میں گرفتار ہو جائے گا. پھر اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جناب پھر دوبارہ عزاداری کے فرش پہ جا کر امام حسین پہ گریہ کر لوں گا. کیا مقصد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا یہ ہے کہ انسان باہر سے گناہ کر کے آئے اور یہاں بیٹھ کر اپنے دامن کو صاف کرے، گناہوں کو دھوئے، باہر چلا جائے اور پھر جب اس کے سامنے دوبارہ مظہر گناہ آئے، وہ دوبارہ ملوث ہو، دوبارہ آلودہ گناہ ہو، دوبارہ کثافت میں مبتلا ہو، اور پھر یہ خیال اسے فرش ادا پہ لے آئے کہ دوبارہ حسین پہ گریہ کر کے اپنے گناہوں کو دھو لوں گا. آیا مقصد یہ ہے امام حسین پہ گریہ کا اور اس کے ثواب کا؟ ہرگز نہیں. بقول آیت اللہ شہید مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہ امام حسین نے کہا کہ کوئی ایسی فیکٹری بناؤں کہ جس سے گناہ دھل جائیں۔ لہذا عزاداری کی فیکٹری امام حسن نے قائم کر دی۔ یعنی معمولاً جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جناب باہر سے آئیے، یہاں پہ اپنا دامن دھوئیے، گناہ دھوئیے، آگے چلے جائیے، پھر دوبارہ سے یہ سرکل چلنے لگے گا، ہرگز نہیں۔ یہ تہمت ہے، افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ناسمجھی ہے، یہ کج فکری ہے ہماری کہ ہم اہل بیت کے بارے میں تصور کریں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ معاشرے میں گناہ کم ہے، معاشرے کے گناہ دھلوانے کے لیے میں عزاداری کی ایک فیکٹری لگا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے باہر سے آؤ، یہاں سے گزرو، صاف ہو، پھر چلے جاؤ، پھر دوبارہ سے آ جانا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تہمت ہے امام حسین پر، اہل بیت پر۔ غرض یہ ہے اس عزاداری کا، مختصراً عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ جس دل میں محبت حسین ابن علی آ جائے وہ دل کبھی آلودہ گناہ نہیں ہوتا، وہ دل کبھی آلودہ گناہ نہیں ہوتا۔ ایک سادی سی مثال عرض کروں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے ماشاءاللہ سے، بچپن میں بھی لائٹ جاتی تھی، لیکن ہمارے لیے وہ خود ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، لائٹ کا جانا، لوڈ شیڈنگ کا جانا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے اپنا بچپن۔ تو سب سے پہلا جو سوال گھر میں ہوتا تھا اور والدہ والد میں، شمع کہاں، شمع ڈھونڈ، شمع ڈھونڈنا خود ایک مشغلہ ہوتا تھا کہ شمع کو ڈھونڈ کے لایا جاتا تھا۔ یہ جو لوگ بڑی عمر کے یہاں موجود ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے واقعات ان کی زندگی موجود ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا، اب شمع لائی گئی، یا محلے میں خالو کی دکان ہوتی تھی کہ ان سے شمع لے کر آیا اور شمع جلا دی۔ اب خود ایک مشغلہ، دوسرا مشغلہ شروع ہو گیا۔ اب شمع یہاں رکھ دی ہے، دیوار یہاں پر، ہاتھ سے مختلف شکلیں بنا بنا کر کیا کرتے تھے، بھائی میں نے فلاں جانور کی شکل بنا دی، میں نے فلاں کی شکل بنا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، خود ہی مشغلہ ہوتا تھا۔ اب وہ جو شمع جو تھی، جو منبع نور تھا، آپ اپنے ہاتھ کو، فرض کیجیے یہ شمع ہے، میں اپنے ہاتھ کو جتنا جتنا شمع کے قریب لیتا چلا جاؤں گا، میرے ہاتھ کا عکس دیوار پر بڑا ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ میں نور کے سورس سے نزدیک ہو رہا ہوں۔ جتنا نزدیک ہوں گا اتنا ہی میرا ہاتھ کا سایہ، جو شکل میں ہاتھ سے بنا رہا ہوں، وہ بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر میں اس شمع سے یا سورس آف لائٹ سے اپنے ہاتھ کو دور کرتا رہوں، اتنا دور کروں، اتنا دور کروں کہ بالکل دیوار سے ملا دوں، تو میرے ہاتھ کا سایہ غائب ہو جائے گا، یعنی مجھے دکھائی نہیں دے گا، یعنی میرے ہاتھ کی جسامت کے برابر آ جائے گا۔ یہ سادہ سا ایکسپیریمنٹ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی جتنا آپ سورس آف لائٹ کے نزدیک جاتے جائیں گے، آپ کے ہاتھ کا سایہ بڑا، اور جتنا دور جاتے جائیں گے، ہاتھ کا سایہ کم تر اور معدوم ہوتا اور غائب ہوتا، نابود ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا، تو یہاں سے میں زیارت وارثہ کی جملہ لے رہا ہوں، اشہد انک کنت نورن فی الاسلام الشامخہ، مولا آپ نور تھے، سلبوں میں نور تھے، رحموں میں نور تھے، حسین ابن علی نور کا نام ہے، جو حسین سے جتنا نزدیک ہوتا چلا جائے گا، وہ نورانی اور منور تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو حسین سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اس سے بڑھ کر حسین ابن علی کہاں سمائے، حسین کا غم، حسین کی محبت، حسین کی حب تمہارے دل میں آ گئی ہے، اس دل کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ اب ایسا دل کہ جس میں محبت حسین ابن علی آ جائے، پھر وہ آلودہ گناہ نہیں ہوتا، وہ سماعتیں، وہ قوت گویائی، وہ قوت کلام، وہ قوت باسر اولام سا و شام، جو کچھ بھی ہے وہ کبھی آلودہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ بس امام حسین کے غم میں آنسو، یعنی محبت حسین کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے مقصد امام کے، امام کی محبت ہمارے دلوں میں آئے۔ اور پھر اس میں امام زمانہ کا تذکرہ بھی، یہ روایت ابھی عرض کروں گا، کہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہے امام کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، اگر میری عزاداری، میں نے کسی موقع بھی جملہ کہا تھا اور مسلسل میں اس کی تکرار کر رہا ہوں، اس زمانے غیبت میں، بہت توجہ، یہ میری تقریر کا محاصل جملہ ہے، نتیجہ ہے، بہت توجہ سے کوشش کریں کہ اس پہ گھر جا کر اگر غور و خوص کریں تو کسی نتیجے پہنچے تو مجھے بھی بتائیے گا، اگر اس میں کوئی اصلاح کا پہلو ہے مجھے بتائیے، میں اپنی اصلاح کروں گا، اس میں کوئی مزید اضافہ کے سبب بن سکتا ہے وہ نقطہ مجھے بتائیے گا۔ اس زمانے غیبت کبرا میں جب ہمارا امام پرد غیب میں ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ یہ قوم کب اجتماعی طور پر میرے ظہور کے لیے تیار ہوگی، امام انتظار کر رہا ہے، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں، وہ تیاری کر کے بیٹھا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے یہ قوم کب تیار ہوگی۔ اس زمانے غیبت کبرا میں جتنی نماز مجھ پہ واجب ہے، نماز کتنی واجب ہے، کوئی رخصت کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، ہر صورت میں نماز ادا کرتی ہے، جتنا روزہ مجھ پہ واجب ہے، جتنا خمس جہاد مجھ پہ، جو واجبات جتنے بھی مجھ پہ لاگو ہوتے ہیں، اس سے زیادہ، توجہ، بہت دلیل سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھ پر امام زمانہ کی معرفت کا حصول واجب ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ دلیل رسول اللہ کی وہ روایت ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ، جو شخص اس عالم میں اس حالت میں مر جائیں کہ اپنے امام زمانہ کی معرفت، توجہ رکھ، نصرت نہیں، مدد نہیں، ہیلپ نہیں، معرفت، پہچان حاصل نہ کرے، وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا، اس کو میں آسان زبان میں کہوں از اکول ٹو زیرو۔ پس اگر میری نماز مجھے امام زمانہ کی معرفت کے نزدیک نہ کرے، میرا روزہ، میری عبادات، میری عزاداری، میرا گریا، میرا ماتم مجھے امام زمانہ کی معرفت کے نزدیک نہ کرے، آئی ایم از اکول ٹو زیرو۔ رسول اللہ نے کہا ماتم میتت جاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت مرا، یہ صفر کی موت مرا، یہ زیرو ہو کے مرا ہے، یہ پیدا تو غیبت کبرا کے زمانے میں ہوا، تیرہ معصومین کا تاریخ اس کے سامنے ہے، چودواں معصوم اس کے پردہ غیب میں ہے، لیکن یہ مر رہا ہے زیرو، صفر مر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی، یہ معرفت امام زمانہ، جتنی نماز واجب ہے اس سے زیادہ، جتنا روزہ واجب اس سے زیادہ، یعنی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ مجھے اپنے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، نصرت کی بات نہیں کی، ہیلپ کی بات نہیں کی، جہاد کی بات نہیں کی، توجہ رکھیے گا، معرفت کی بات کی ہے۔ بس جو کچھ بھی ہم اس عالم میں کر رہے ہیں، یعنی میں اس دنیا میں، اس زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، نماز و روزہ، حج و زکات و خمس و جہاد، تعلیم، کھیل، تفریح، پکنک، والدین، عزاداری، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، اگر مجھے معرفت امام کے نزدیک نہ کرے اور میری معرفت میں اضافہ نہ ہو اور میں اس عالم میں مر جاؤں، میں صفر ہوں، میں زیرو ہوں۔ لہذا توجہ کیجئے گا کہ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ امام کے لیے تیاری کرو، اس عزاداری کے ذریعے سے اگر امام کے لیے کام کرنے کا جذبہ اور ولولہ ہم میں پیدا نہ ہو تو پھر اس عزاداری کا محقق فائدہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ لہذا اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ محبت حسین ابن علی دلوں میں بیٹھ جائے۔ کس طریقے سے آئمہ نے یہ ثواب بیان کیا ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی ایک نوجوان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے کہ جس پہ گریا، توجہ رکھیے گا، جس پہ آنسو بہانا، جس پر ہائے حسین کہنا، جس پر ہائے زینب، ہائے سکینہ کہنا ثواب کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو آپ مصائب میں کہتے ہیں ہائے حسین، امام صادق نے کہا خدا ان آوازوں پر جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں خدا رحمت نازل فرمائے، کتنی قیمتی آواز ہے۔ ایک نوجوان سوچتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ کیسی عظیم شخصیت ہے کہ جس پہ گریے کا اتنا ثواب ہے، تو جو حسین کے خود ہمراہ ہو جائے، حسین کے ہم قدم ہو جائے، حسین کے ہم ہدف ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرزند حسین جو پردہ غیب میں ہے اس کے لیے آمادہ ہو جائے، تو کتنا خوش نصیب ہو جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد۔ اب یہ روایت جو شیخ صدوق نے عمالی میں اور عاملی نے وصل الشیخ میں لکھی ہے، پہلا محرم تھا ریان ابن شبیب، امام رضا کی خدمت پہنچے، امام رضا نے کہا انت صائم یا ابن شبیب، کیا تم آج کے دن تم نے روزہ رکھا ہے؟ اس کا نہیں مولا، آج کے دن حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اور جو شخص اول محرم روزہ رکھے اور دعا کرے خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام، وہ پوری ایک تفصیلی روایت ہے، یہاں تک کہ امام نے کہا ان کنت باکیا لشیئن فقل حسین، اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آ جائے، کسی بھی چیز پر، کسی بھی واقعے پر، تو اس گریے کو جو فانی چیزوں کے لیے اس کو چھوڑ دو، میرے جد حسین پر گریہ کرو. فقل حسین، میرے جد حسین پر گریہ کرو. توجہ رکھیے گا کتنی عظمت ہے. امام کہنا اگر کسی بھی وجہ سے رونا آ جائے، تمہیں دل متاثر ہو جائے، منقلب ہو جائے، لیکن اپنے میرے جد حسین کو یاد رکھو. حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر اس سے اور ایک منظم تر صلوات بھیج سکے تو، یعنی قدم قدم پر امام حسین سے متعلق جتنی چیزیں، اس میں اتنا ثواب ہے کہ اگر میں صرف اس ثواب کو بیان کرنے لگوں تو گھنٹوں چاہیے مجھے. امام فرماتے جو شخص پانی پیے، پانی پینے کے بعد قاتلان حسین پر لعنت کرے، امام کی پیاس کو یاد کرے، خدا 100,000 گناہ معاف کرتا ہے، 100,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 100,000 درجات کا اضافہ کیا جاتا ہے. پانی پینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم ایک ہی سانس میں پورا گلاس چڑھا لیتے ہیں، صرف یہ کہیں ہائے حسین، ہائے پیاس، دل میں کہیں کہ خدا لعنت کر قاتلان حسین ابن علی پر. کتنا ہم قدم بنانے کی کوشش ہی. اب انسان سوچتا نہیں یہ کیسی شخصیت ہے. مثال کے طور پر مثلا کوئی صاحب یہاں پر آئیں اور کہیں جناب آپ میرے گھر آئیے گا، آپ ان کے گھر جائیں تو وہ آپ کو 10,000 روپے دے دیں، پھر آپ ان کے ساتھ ساتھ جائیں گاڑی میں بیٹھے ہو کہ چلو یہ 5,000 اور لے لو بھائی دوں. آپ کہیں جناب یہ بڑے سخی آدمی ہیں، گھر جاؤں تو 10,000 دے، چائے بھی پلائیں، تواضع بھی کریں، خدمت بھی کریں، اور جو ہے جب گاڑی میں جاؤں ان کے ساتھ تو پھر 5,000 دے، پھر آپ آگے چلیں، پھر دکان میں پہنچیں، چلو یہاں سے جو چیز خریدنا ہے خرید لو. آپ کہ یہ بڑا سخی انسان ہے. اب جو مادہ پرست ہوگا وہ کہ جناب میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہوں تاکہ مادی منافع مجھے حاصل ہوتا رہے، لیکن جو گوہر شناس ہوگا وہ کہے گا مادی منافع تو الگ ہے، مجھے تو یہ عظیم انسان چاہیے جس سے منسلک ہو جاؤں تاکہ اس کی ادائے سخاوت بھی میرے اندر آ جائے، اب یہ ثواب جو حسین ابن علی بانٹ رہے ہیں، جو ثواب لینا چاہے اس کے لیے ثواب کا دروازہ کھلا ہے، جو حسین کو اختیار کرنا چاہے حسین کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. قدم قدم پہ ثواب ہے. ظاہر کا ثواب کیا ہے؟ تمام ائمہ کے لیے حکم ہے کہ آپ جائیں حرم میں غسل کر کے جائیں، پاکیزہ لباس پہن کے جائیں، نہا دھو کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے جائیں، استغفار پڑھتے ہوئے جائیں، درود پڑھتے ہوئے جائیں. لیکن ظاہر حسین کے لیے کہا تم مٹی میں اٹے ہوئے ہو، پیر تمہارے صاف نہیں، آلودہ بھی ہو، جب بھی اسی حالت میں امام حسین کہتے ہیں میرے پاس آ جاؤ. حسین کو وہ ظاہر مٹی میں اٹا ہوا ظاہر بہت پسند ہے. یہ ہے حسین ابن علی کے اپنے ظاہر سے محبت. توجہ رکھیے گا، یہ وہ معمولی چیزیں نہیں ہیں جن سے سرسری انداز سے گزرا جائے. اس کے بعد امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز پہ رونا آ جائے تو میرے جد حسین پہ گریہ کرو. اب امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْغَبَشُ، میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے زمانے جاہلیت میں جانور کو ذبح کیا جاتا تھا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ قتل معه اہل بیتہ، ان کے ساتھ صرف حسین قتل نہیں، ان کے ساتھ ان کے اہل بیت اور 18 جوانان بنی ہاشم امام کے ساتھ درجہ شہادت پہ فائد ہوئے. ما لهم فی الارض شبیہونا، ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ کائنات میں جس کی مثل و نظیر نہیں تھی. ما لہم شبی ہونا، اس کی شبی اور نظیر لانا بہت دور کی بات ہے، یعنی زمانہ بانج اور عقیم ہو گیا ہے کہ ایسے افراد کو دوبارہ جنم دے سکے. اس کے بعد فرماتے ہیں لقد بکت السماء. اب یہ فزکس کے لا سے اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لقد بکت السماء والارضون لقتله, زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے میرے جد حسین. اب اس کو فزکس لا سے ہمیں اس کی تشریح کرنی ہے, آسمان کا رونا کیا ہے, خون کا برسنا کیا ہے. امام فرماتے ہیں لقد نزل الارض من الملائکۃ اربعۃ آلاف لنصرہ, 4,000 فرشتے امام کی نصرت کے لیے آسمان سے نیچے اترے, دیکھا امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں. اب وہ فرشتے اوپر نہیں جا رہے بلکہ وہ تا ظہور حضرت حجت وہ امام حسین کی قبر کے پاس غبار آلود جو کربلا میں انہوں نے ماتم کیا کہ وہاں خاک اڑ رہی تھی, وہ غبار وہ مٹی ان کے سروں پر ان کے پروں پر ان کے اجسام پر آج بھی موجود ہیں, اور وہ قبر حسین کے پاس اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک امام زمانہ ظہور نہیں فرمائیں گے, اور وہ 4,000 کے 4,000 امام زمانہ کی نصرت کا حق ادا کر کے قاتلان حسین سے بدلہ لیں گے, اور ان کا نعرہ یا لتارات الحسین ہوگا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. 4,000 فرشتے اس عالم میں. اس کے بعد فرماتے ہیں یبن شبیب, اے شبیب کے فرزند, حدثنی ابی عن ابی ہے عن جدہی, میرے والد اپنے والد سے انہوں نے اپنے جد سے یہ روایت نقل کی ہے. دیکھیے امام وسیلہ بتا رہا ہے, امام طریقہ بتا رہا ہے, امام خود بھی کہہ سکتے تھے بھائی ایسا ہے ایسا ہے, نہیں امام بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے جد سے, انہوں نے اپنے جد سے یہ بات سنی ہے. کیا سنی ہے؟ لما قتل الحسین جدی مطرت السماء دما وترابا احمرا, جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو آسمان سے خون اور سرخ مٹی برسی ہے, سرخ آندھیاں چلی ہیں. اس کے بعد امام رضا فرماتے ہیں یبن شبیب, اب امام کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ایک چہرہ تھا جو میں نے تمہیں دکھایا, اب امام کہتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے اگر تم حسین کی محبت میں رو, ان کنت بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک, تمہارے آنسو تمہارے گال پہ بہنے لگے. یہ آنسو بہت قیمتی ہیں. معمولاً علماء اور خصوصاً ہم نے بڑے بڑے عرفا کو دیکھا ہے, امام خمینی کو خاص طور پہ دیکھا ہے کہ پسینہ صاف کرنے کے لیے ناک بینی کے لیے الگ رومال ہوتا تھا اور اشک عزا کے لیے الگ رومال ہوتا تھا. ایران عراق شہید جنگ میں ایک شہید تھا جس کو بہت زیادہ اذیت دی گئی, اتنی اذیت دی گئی کہ اس کے جسم کو کاٹا گیا, تیزاب میں ڈالا گیا, دھوپ میں ڈالا گیا, کسی طریقے سے اس کا بدن جو ہے, کیونکہ اس کے پاس راز بہت تھے, جب راز اسے نہیں بتائے تو اس کو اذیت دے دے کے مار دیا گیا. شاید بہت کم افراد ہوں جن کو 1980 میں دو عراقی نوجوان جن کو صدام نے یہاں پہ شہید کیا تھا بے دردی کے ساتھ, ہم نے ان کے جنازوں کو دیکھا تھا کہ گلے کاٹ دیے تھے, انگلیاں کاٹ دی تھی, پیر کاٹ دیے تھے, اس طریقے سے جلایا گیا تھا, بدن جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا. ان دو عراقی نوجوانوں کو جن کو صدام نے مروایا تھا یہاں سے پھر ان کے جنازے گئے تھے. اسی طرح اس نوجوان کو بھی کیا کیا, اتنا جلایا, تیزاب میں ڈالا, آگ میں ڈالا, دھوپ میں لٹکا دیا کہ اس کا بدن خراب ہو جائے, نہیں ہو سکا. مجبور ہوئے اقوام متحدہ کے امن پروگرام کے تحت کہ اس کا لاشا جو ہے اس کا جنازہ دوبارہ اس کے ورسا کے سپرد کیا جائے. اس کا لاشا بالکل صحیح سالم, تھوڑے بہت نشانات تھے ایسا نہیں تھا, لیکن جب تحویل دیا گیا اس کے والدین کو تو پوچھا وجہ کیا ہے, اب جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا, اتنا ستم ہوا, اتنا شکنجا, تو اس نے کہا, ان کے والدین نے کہا یہ دو کام ترک نہیں کرتا تھا, ایک غسل جمعہ اور دوسرا کہ جب امام حسین پر اشک بہاتا تھا تو اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنے جسم پہ ملا کرتا تھا. یہ ہے امام حسین پر بہنے والے اشک کا دنیاوی نتیجہ. ان بکیتا, اگر تو امام حسین پہ روئے, تیرے آنسو تیرے گالوں پہ بہنے لگے, غفر اللہ لکا, كلنا ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا او كان كثيرا. جو پاسٹ میں تم نے گناہ کیے ہیں خدا چھوٹا ہو یا بڑا وہ زیادہ ہو یا کم خدا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. امام رضا کہہ رہے ہیں, مولوی ملا شاعر داگر نہیں کہہ رہا کہ میں کہوں گا امن نے صدق رہا, امام کہہ رہا ہے, امام کا فرزند کہہ رہا ہے. یہ اپنا شبیب اب کہتے ہیں کہ ہاں اب تمہاری خواہش کیا ہونی چاہیے, تمہاری تڑپ کیا ہونی چاہیے, تمہاری آرزو کیا ہونی چاہیے. اب امام فرماتے ہیں, ابن شبیب ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ذنب علیک فذر الحسین. اے شبیب چاہتے ہو کہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرو اس حالت میں کہ تمہارا کوئی گناہ تمہارے نام اعمال میں نہ ہو, تو ایک کام کرو جا کر حسین علیہ السلام کے روزے کی بامعرفت زیارت کرو. امام حسین کی زیارت کا جو ثواب بیان کیا گیا علامان الحفیظ, انسان متعجب ہو جاتا ہے, ششدر رہ جاتا ہے کہ اتنا ثواب کیسے ممکن ہے. عظمت وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیں امام حسین سے جوڑنا, بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد. خدا سے اس عالم میں ملاقات کرنے جاتے کوئی گناہ نہ ہو, فضل الحسین حسین کی زیارت کرو. اس کے بعد فرمایا یا ابن شبیب ان سر رکھا اگر چاہتے ہو تمہاری خواہش ہے. اب جو حسینی ہوگا وہ صرف یہ نہیں کہے گا میرے گناہ معاف ہو جائے, وہ چاہے گا میری آخرت بھی حسین ابن علی کے ہمراہ ہو, جوار میں ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ فلاں مرحوم کو جوار اہل بیت میں جگہ دے, اگر میں کسی زندہ کو کہہ دوں تو ناراض ہو جائے گا, میں کہوں اللہ آپ کو جوار اہل بیت میں جگہ دے. جوار سے کیا مراد ہے؟ جوار سے مراد دو چیزیں ہیں, ایک جوار سے مراد ہمسائیگی ہے, پڑوس ہے کہ خدا آپ کو پڑوس ادا کرے. یہ بہت بڑا درجہ ہے اور اس کے لیے پھر قیمت بھی, اس پلاٹ کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی. توجہ رکھے گا, کارنر کا پلاٹ تو ویسے ہی قیمتی ہوتا ہے, اور پھر اگر اہل بیت کی سرزمین اور جنت کا پلاٹ ہو تو اس کی قیمت بھی پھر ویسے ہی ہوگی. تو دعاؤں سے صرف مسئلے حل ہونے ہوتے تو ہو جاتے, اب تک امام آ جاتے. اور پھر توجہ رکھے گا کہ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. ایک چیز کیا ہے؟ جوار, یعنی پڑوس, یعنی نیبر بن جائیں آپ امام کے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پناہ مل جائے, میں امام کی پناہ میں آ جاؤں. ہفتے کے سات دن تمام آئمہ معصومین سے, چار دہ معصومین سے منسوب ہیں, ہفتے کے دن رسول اللہ سے, اتوار کے دن مولا کانا شہزادی سے, پیر کے دن امام حسن اور امام حسین سے, اس طرح تمام آئمہ منسوب. اس دن ہم کیا کہتے ہیں زیارت میں, مفاد الجنن موجود ہے, انا ضعیف لکم, میں آپ کا مہمان ہوں مولا آج کے دن. فاضیفونی فاضیفنی, میری مہمان نوازی کیجئے. یہ مہمان نوازی صرف مادی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے کہ آج کے دن میں آپ سے منسوب رہوں, آپ سے جڑا رہوں, گناہ نہ کروں, معصیت نہ کروں, آپ کی محبت میں دل میں آئے. اور پھر کہا مستجیر بکم, میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. بس زائر حسین, حسین پہ گریا کرنے والی تمنا کیا؟ حسین کے ساتھ ہو جائے. لہذا فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تم ان گھروں میں سکونت اختیار کرو جو اللہ تعالی نے جنت میں بنائے ہیں کہ جس میں نبی اور اولاد نبی رہ رہی ہیں, تو پھر ایک کام کرو فلعن علی قتلۃ الحسین, حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو, تو خدا تمہیں ان گھروں میں سکونت دے گا جس میں نبی اور اولاد نبی سکونت پذیر ہے. بس جو لعنت کرے گا وہ یقیناً گناہ سے دوری اختیار کرے, وہ کام نہیں کرے گا جو یزیدی کر رہے ہیں, وہ کام نہیں کرے گا جو یزیدی کرتے ہیں. یقیناً اب اس کا راستہ یزیدیوں سے, شمریوں سے, ابن ملجموں سے الگ ہو جائے گا, کیونکہ وہ گناہ کا راستہ ہے. حسین کا راستہ نور کا راستہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابن شبیب اگر چاہتے ہو کہ تمہارے لیے, اب اس سے بڑھ کر بھی کچھ چاہیے ہمیں کہ ہمیں وہ ثواب ملے جو حضرت عباس کو ملا. دیکھیے امام میدان عمل کو کتنا وسیع کر رہا ہے, میں کہاں اور کربلا کہاں, میں کہاں فرزند فاطمہ کہاں, میں کہاں علی اکبر کہاں, جو میں کہاں علی اصغر کے قدموں کی خاک کہاں. اصل قابل مقایسہ نہیں ہے میرا اور جناب علی اکبر کے قدم و تلے خاک کا، لیکن کتنا وسیع کر دیا اپنے شیعوں کو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہمارے ساتھ مشہور ہو. امام رضا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کو وہی ثواب ملے جو امام حسین کے ساتھ قتل ہونے والوں کو ملا. امام کہتے ہیں کہ چاہتے ہو اگر وہی ثواب ملے تو کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اے کاش میں ان کے ساتھ، اے کاش کہو، افسوس کرو، غم ہو تمہارے دل میں کہ اے کاش میں کربلا میں ہوتا، مولا تجھ پہ تلوار نہ اٹھنے دیتا، زینب کی چادر نہ چھنتی، سکینہ کے تماچے نہ لگتے. اے کاش. یہ اے کاش اے کاش جو آپ نوحے میں پڑھتے ہیں صرف اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، یعنی پھر تڑپ ہوگی کہ وہ جو بارہویں حجت ہیں ہم اس کے ساتھ شریک عمل ہو سکیں اس بدلہ لینے کے عمل پہ. ان کنتا یا لیتنی کنتا معاہم فافوزا فوزا عظیما. میں فوز عظیم پہ فائز ہوتا. کربلا میں ایک نوجوان تھا، یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے. 99% اگر یہ واقعہ درست نہ ہو، مستند نہ ہو، اگر ایک فیصد سچا ہو، مستند ہو، یہ کافی ہے ہمیں جگانے کے لیے. کربلا میں ایک نوجوان تھا جس کی زبان پر ایک جملہ رہتا تھا، یا لیتنی کنت معاکم، یا لیتنی کنت معاکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا. ابھی اتنا کہتا تھا اس کا نام ہی لیتنی پڑ گیا. یا لیتنی ادھر آؤ، یا لیتنی ادھر آؤ، سب یہ پکارتے تھے. اب یہ سب کے پاس جا کے ان کے کام کرتا تھا. ایک دن بازار میں آئے، دیکھا خاموش، چپ، ساکت. کہا کہ بھائی تیرا تو ورد زبان ہی یہی تھا، یا لیتنی، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اے کاش کربلا میں ہوتا. اب اس کا نام ہی اے کاش پڑ گیا. یعنی اردو میں ترجمہ کرو، اے کاش ادھر آؤ، یعنی یا لیتنی، اے کاش ادھر آؤ. اس نے کہا کہ صحیح ہے کہ ورد زبان تھا، لیکن کل رات میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے میرے ایمان کی حقیقت پتہ چل گئی. میں نے کہا 99% اگر یہ سچا واقعہ نہ ہو، 1% بھی درست ہو، مجھے جگانے کے لیے کافی ہے. کہا کہ کیا واقعہ؟ اب لوگ جمع ہو گئے، کیا واقعہ، کیا خواب ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا میدان کربلا سے گزر رہا ہوں، امام نے مجھے آواز دی، اے فلانی ادھر آؤ. میں کہا مولا جی. کہا کہ دیکھو آج عاشور کا دن ہے، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تمہاری بڑی خواہش تھی نا کہ اے کاش کربلا میں ہوتا. جی مولا، بڑی بڑی خواہش تھی. امام نے کہا ٹھیک ہے، ہماری نماز کے آگے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مولا یہ کیا تابعدار، مبدار، خدمت گزار، مولا نماز کی حفاظت، میں اپنی جان نہیں، تم سامنے کھڑے ہو جاؤ. امام نے کہا، یہ کہتا ہے کہ میں سینہ سپر کر کے کھڑا ہو گیا. سامنے سے تیر چلا، دیکھ رہا ہے تیر آ رہا ہے. بیوی بچوں کی محبت آڑے آئی، یہ ہٹ گیا، تیر امام کو لگا. محبت تھی، ناقص تھی. بیوی بچوں کی محبت اس کو ایک طرف لے گئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تیر امام کو لگا. امام نماز پڑھ رہا. پھر کہا یہ میں نے کیا کیا، تیر مجھے لینا تھا، میں تو ساری زندگی کہتا رہا یا لیتنی کنت معاکم، میں مولا آپ کے ساتھ ہوتا، آج موقع آیا ہے اپنے قول کو ثابت کرنے کا، وفا کو ثابت کرنے کا. اب پھر کھڑا ہوا، پھر بچوں کی محبت آئی، پھر مال کی محبت آئی، ایک ایک کر کے محبت آتی رہی، ہٹتا رہا، تیر امام کو لگے، یہاں تک کہ امام کی نماز تمام ہوئی. امام نے کہا تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی دنیا میں زبان سے یہ کہتے رہو اے کاش کربلا میں ہو، تم اگر کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے. ماں حضرت، میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے جسارت نہیں کر سکتا. اگر میں کربلا میں ہوتا میں کیا کرتا؟ میں آج دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، میری آنکھیں کیا حسین کے قول کے مطابق دیکھ رہی ہیں، میرے کان امام حسین کی محبت کے مطابق سن رہے ہیں، میرا کلام امام حسین کی محبت کے مطابق ہے، یہی کہ منمانی کر رہا ہوں، شیطان کی پرستش کر رہا ہوں. جو میں آج کر رہا ہوں وہی میں کربلا میں کر رہا ہوں. اور معذرت کر، اس سے زیادہ سخت میں جملہ اپنے لیے بولوں گا، جو میں آج کر رہا ہوں اور یہ میری ہیبٹ اور عادت بن جائے، یہی میں ظہور کے وقت کروں گا. بٹن نہیں دبے گا کہ میں اپنے آپ کو چینج کر دوں. اس کے بعد امام نے فرمایا، ابن شبیب اگر چاہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے درجات میں شریک ہو. اللہ اکبر، امام کتنا بلند کر رہا ہے زائر حسین کو، زدار حسین کو. چاہتے ہو کہ وہ درجات جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، چاہتے ہو ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہوئے نظر آؤ، اور پھر ہماری ولایت سے جڑے رہو، اس لیے کہ کوئی شخص نہیں ہے اگر وہ پتھر سے بھی محبت کرے گا خدا اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. تم اگر ہمارے ساتھ اور ہم سے محبت کرو گے تو خدا تمہیں ہمارے ساتھ محشور کرے گا. ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین. آج فضا ایسی ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں غم منانا ہے، امام ناراض ہوں یہ ناراض نہ ہو ہم اس سے پرواہ نہیں، ہمیں عزاداری کرنی ہے، ہمیں شبیداری کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری مجالس میں، جلوسوں میں، شبیداریوں میں گناہ کے مظاہر آتے چلے جا رہے، کیونکہ ہم نے مقصد بنا لیا عزاداری کرنا. امام ناراض ہو یا خوش ہو، ہمیں سے غرض نہیں ہے. خوشیوں میں بھی، میلاد میں بھی یہ حال ہے ہمارا، اور عزاداری میں بھی حال ہے. یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اپنی عزاداری کو ان گناہوں سے پاک کرے. یہ ذکر حسین ہے، یہ نور حسین ابن علی مل کے درود بھیجو محمد والے. یہ وہ حدیث سی امام رضا کی کہ جس میں زائر کے ثواب کو، امام حسین کی عزاداری کے ثواب کو، پھر زائر کو اپنے ساتھ کن درجات تک پہنچانے کا امام نے انتظام فرمایا. اور ان شہداء میں سے کہ جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں کہ کاش کربلا میں ہوتے، ایک شہید حضرت عباس علمدار علیہ السلام، آج 8 محرم ہے. حضرت عباس کی جو زیارت ہے اس میں کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. اے مولا عباس، میں گواہی دیتا ہوں آپ تسلیم کی منزل پہ تھے، آپ تصدیق کی منزل پہ تھے، آپ وفا کو پورا کرنے والے تھے، اور آپ امام کے خیر خواہ تھے. یعنی جو کچھ بھی حضرت عباس سے طلب کیا گیا ہے، بدرجہ کامل حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اسے پورا کیا ہے. پانی لانے کا عمل ہو، یا خیام حسینی کو لگانے کا عمل ہو، یا بی بیوں کے پردے کی حفاظت، جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طاقت سے بڑھ کے کیا ہے. اور یہی نہیں کہ عباس کے سامنے دنیا نہیں آئی، دنیا آئی، سیاسی امان نامہ دینے آئے، 2 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ حضرت عباس علمدار کی وفاداری کو خریدنے آئے. نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عباس کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. عباس نے کہا ہرگز نہیں. حسین ابن علی کیا فرماتے ہیں اپنے رجز میں؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، میں تا قیامت اپنے دین حسین ابن علی کا دفاع کرتا رہوں گا. یہ ہے عباس علمدار، مدینے سے لے کے چلے ہیں اور کربلا تک جو کام تھا وہ مولا عباس کے ذریعے سے انجام پاتا تھا. علماء نے بیان کیا ہے، اگر آپ کو کوئی حاجت ہو، اگر خود نہیں جا سکیں تو کسی زائر سے کہیں کہ میری طرف سے مولا عباس کے حرم میں امام حسین کی زیارت عاشورہ پڑھ دینا. امام حسین حضرت عباس کا کہنا نہیں ٹال سکتے، اور اگر حضرت عباس سے کام ہو تو امام حسین کے حرم میں نیابت میں حضرت عباس کی زیارت پڑھ دینا. اللہ اکبر. اور کسی عارف نے بیان کیا، اگر چاہتے ہو کہ امام کی توجہ تم پر ہو، امام حسین کی اور امام زمانہ کی، تو جو عمل نیک انجام دو وہ امام زمانہ کی نیابت میں انجام دو. زیارت پڑھو امام حسین کی، کہو کہ مولا امام زمانہ آپ کی نیابت میں امام حسین کی زیارت پڑھ رہا ہوں، تو معصوموں کا حوالہ مل جائے گا. یہ ہے عباس علمدار علیہ السلام کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور ادب کا عالم یہ ہے حضرت عباس علمدار کا. میں سوچ رہا تھا آخر وجہ کیا ہے کہ حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں کا نذرانہ پہلے پیش کیا ہے، چونکہ امام حسین نے فرمایا تھا جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، حضرت عباس گئے تو وَإِلَّا حضرت عباس مڑ کر پانی کو دیکھنے والے نہیں تھے. نہر فرات میں اترے عباس، اپنے پاؤں ڈوب گئے، ہاتھ پانی میں ڈوبے، مشک بھری. اب عباس نے پانی
پانی کی ٹھنڈک محسوس کی، پانی کی تری محسوس کی، کہا ہوگا آقا مجھے معاف کر دینا، سکینہ مجھے معاف کر دینا، علی اصغر مجھے معاف کر دینا، میرے امام کا حکم نہ ہوتا میں پانی میں ہاتھ نہ ڈالتا، ارے مڑ کے نہ دیکھتا۔ تو مولا چونکہ آپ کا حکم تھا پانی لینے آیا ہوں، اب سب سے پہلی قربانی اپنے ہاتھوں کی پیش کروں گا۔ یہ ہے مقام حضرت عباس علمدار۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں روز قیامت ہوگا دنیا کے تمام شہداء رش کریں گے مقام حضرت عباس پر، کیا مقام عظیم و رفیع پایا ہے۔ اور ادب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا یہ عالم ہے کہ جب شہادت ہو گئی تھی جنت پہ پہنچے، سرکار دو جہاں حبیب کبریا نے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کیا، عباس بہت پیاسے ہو تھوڑا سا جام کوثر پی لو۔ ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے حضرت عباس نے کہا آقا میرا امام ابھی کربلا میں پیاسا ہے، ارے آقا نہ پیئے غلام کیسے پی لے۔ اجر و کمل اللہ۔ ہاں یہ ماں کی تربیت تھی نا، جس نے فاطمہ زہرا کے گھر میں قدم رکھا تھا، عباس تو غلام ہے، حسین کا زینب کا غلام ہے، بس عباس ایک دفعہ بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے، آقا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا کہتے ہیں تم میری سپاہ کے علمدار ہو، تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک وقت آیا عباس سر جھکا کے آئے، کہا کہ مولا اب تو لڑنے کی اجازت دیجئے۔ سب چلے گئے، مولا نے کہا تم میری سپاہ کے علمدار ہو۔ امام حضرت عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا نہ اکبر رہے، نہ قاسم رہے، نہ حبیب رہے، نہ اوزجہ رہے، مولا کون سی سپاہ؟ بس امام سمجھ گئے عباس کیا چاہتے ہیں، جا کے کہا جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر، پانی کا انتظام کرو۔ ایک دفعہ عباس خیمے پہنچے جہاں مشکیزیں رکھے تھے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سرزمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے رخسار کو سرزمین کربلا پہ رکھا ہوا ہے، شاید کہیں سے کوئی نمی مل جائے، پیاس کی شدت پہ غلبہ پا جائے۔ مگر حضرت عباس آگے بڑھے، مشکیزہ لیا، حضرت سکینہ سے اجازت لی، حضرت سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، دعا کرو کہ وہ پانی لینے آئے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلاؤں گی۔ بچے ہاتھوں میں کوزے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ادھر عباس چلے۔ بس شہادت مختصر کر رہا ہوں، حضرت سکینہ کی نگاہ سے شہادت عرض کر رہا ہوں۔ جناب سکینہ نے دیکھا، علم گیا، ترائی میں اترا، جھکا، دوبارہ علم اٹھائے۔ اب حضرت سکینہ سمجھ رہی ہیں کہ علم آ رہا ہے، اچانک سے علم لہرایا لیکن علم ثابت رہا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے شہزادے کا سیدھا ہاتھ شہید ہوا، اس کے بعد سکینہ دیکھ رہے، سکینہ کو نظر نہیں آ رہا، علم نظر آ رہا ہے۔ جناب سکینہ نے دیکھا، پھر علم لہرایا، پھر سنبھل گیا۔ یہ دوسرا وقت تھا کہ جب دوسرا شانہ بھی جدا ہو گیا، اور حضرت عباس نے اپنی گردن کے ساتھ علم کو تھام لیا۔ تھوڑی دیر میں سکینہ نے دیکھا علم چھوڑ بولنے لگا، علم نظر نہیں آ رہا، علم ٹھنڈا ہو گیا، سکینہ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ارے یہ وہ وقت تھا جب میرا جری گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ ایک شقی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے عباس جب تک تمہاری ہاتھ کے جوہر تھے تم شجاعت دکھاتے تھے، اب میری شجاعت کے جوہر دیکھو۔ یہ کہہ کے گرز آہنی عباس کے فرق پہ مارا، اپنے بابا کی تاسیوں پر فرق شکافتا ہوا۔ بس عددار و سکینہ کہتی ہیں تھوڑی دیر نہ گزری تھی بابا کو جاتے ہوئے دیکھا علم آ رہا ہے، میں نے بچوں کو جمع کیا، بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، اپنے خالی کوزے لے آؤ۔ علم آتا رہا، بچے آگے آگے بڑھتے رہے، علم اور نزدیک آیا، اتنا نزدیک آیا میں نے دیکھا علم آیا ہے، امو نہیں آئے۔ ایک دفعہ بابا کے دامن سے لپٹ گئی، بابا میرا امو کہاں گیا؟ کہا کہ بیٹی ارے شانے کٹا کے تلائی میں سو گیا، سکینہ نے کوزہ پھینکا، بابا میرے چچا کو لے آؤ، ارے تا قیامت پانی نہ پیو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔